दावत का आगाज सातवें पारे के दूसरे पाव से सूरह अनआम से हुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल-अर्ध। अनआम चौपायों को कहते हैं। अल्लाह ने इनका तज़किरा इस सूरत में फरमाया। इंसानियत के लिए दुनिया में इसके अंदर बड़े मुनाफे बड़े फ़ायदे रखे हैं और फिर मुशरिकीन का इनके बारे में गलत अकीदा और नज़रियात की तरदीद इस सूरत के अंदर मौजूद है। इस सूरत का नाम इसलिए अनआम रखा। अल्लाह की तारीफ अल्लाह की तौहीद का तज़किरा है कि अंधेरों और रोशनियों का पैदा करने वाला अकेला ही है और ये काफिर अल्लाह के शरीक ठहराते हैं। और साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखरत का तज़किरा फरमाया और आखरत के तज़किरा करने के बाद अल्लाह के नबी की रिसालत का तज़किरा है और ये रिसालत के बारे में इनका ये मुतालबा कि हम आपकी रिसालत को तब मानेंगे जब आप अल्लाह की तरफ से कोई खत लेके आए या कोई फरिश्ता आपकी आके तायीद करे। तो फरमाया अगर फरिश्ते आ जाएंगे तो इनका सारा मामला ही सिमट जाएगा, वो तो अल्लाह के अजाब ही को लेके आएंगे। फिर अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि अगर ये आपके साथ मजाक कर रहे तो इससे पहले भी मेरे प्यारों के साथ इनके अबाव अजदाद ने यही अंदाज इख्तियार किया, आप इस बात की फिक्र न करें। आप इन्हें कह दें कि मैं एक अल्लाह की तौहीद को मानने वाला हूँ और उसी का फरमा बरदार हूँ। मुझे ये डर है कहीं मैं उसकी नाफरमानी न करूँ। और अल्लाह की बड़ाई का तज़किरा है कि वो नफा देने पे आए तो कोई नुकसान नहीं दे सकता, वो कपड़ पकड़ने पे आए तो कोई बचा नहीं सकता। उसी की कुदरत उसी की शान है। वो बड़े जालिम है जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। एक दिन आने वाला है जब क़यामत के दिन इनके शुरका और इनके झूठे माबूदों और इनके इबादत गुजारों को इकट्ठा किया जाएगा और वहाँ आमने सामने होकर इनसे आपस में एक दूसरे के बारे में गुफ्तगू होगी और वहाँ रुसवाई और जिल्लत होगी और जहन्नम के सामने खड़ा करके इन्हें कहा जाएगा, यह है वो जिसका तुम इनकार किया करते थे और जिसके बारे में तुम गलत फहमियों का शिकार थे और तुम कहा करते थे बस दुनिया के मजे दुनिया ही की जिंदगी है और इसके बाद की कोई जिंदगी नहीं। आज उसकी हकीकत को देख लो। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया दुनिया एक खेल तमाशा है, असल जिंदगी आखरत की जिंदगी है और वो बड़ी शानदार है अहले तकवा के लिए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाया करते थे अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशुल आखिरा, ए अल्लाह जिंदगी तो आखरत की जिंदगी है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि ये दुनिया ये खेल तमाशा है, कहीं घर कोई आता है कहीं दुनिया से कोई जा रहा है, किसी का घर बन रहा है किसी का घर उजड़ रहा है, कहीं मातम कदा है कहीं खुशियों के सिलसिले हैं। ये दुनिया तो एक तमाशा लगा है। वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीन यत्तकून, आखिरत की जिंदगी असल जिंदगी है, वो परहेजगार लोगों के लिए बड़ी शानदार जिंदगी है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई का तज़किरा है, कुदरत का तज़किरा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हमने पहले भी रसूल भेजे और जब उनकी उम्मतों ने उन रसूलों की तकजीब की तो हमने उन्हें पकड़ा और उन्हें झंझोड़ा, लेकिन बजाय इबरत पकड़ने के उनके दिल बड़े सख्त हो गए थे। अजाब की शक्लों को देखकर भी उनके दिलों के अंदर रुजू नहीं पैदा हुआ, इसलिए कि उनके दिल बड़े सख्त हुए। फिर हमने उन्हें खुशहाली दी फरावानी दी वो और मस्ती में आए, फिर अचानक हमने उन्हें पकड़ा और उनकी जड़ ही पकाड़ दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी का तज़किरा फरमाया। वो अकेला जात है जिसको मुसीबत की घड़ी में ये भी मानते हैं जब इन किसी मुसीबत में घिर जाते हैं और जब इनके सारे अपने माबूदाने बातला से मायूस हो जाते हैं तो ये भी उस अकेले अल्लाह को पुकारते हैं और उस अल्लाह की याद इन्हें उस मुसीबत की घड़ी में आती है। तो वही जात है जो हर हाल में इनकी हिफाजत करने वाला और हर हाल में हाजत रवा और मुश्किल कोशा है, उसके सिवा कोई नहीं है। उसी का तज़किरा फरमाया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बड़ाई का तज़किरा मुख्तलिफ अंदाज में जमीन व आसमान के नक्शे दिखाकर इनकी याद दहानी करके फरमाई और फिर फरमाया जब अल्लाह की पकड़ आती है तो वो मुख्तलिफ शक्लें हैं। जब अल्लाह किसी कौमों को पकड़ता है कभी आसमान से अजाब भेजता है, कभी जमीन के अंदर से अजाब भेजता है और कभी इनके आपस में इन्हें दस्ते गरीबान कर देता है। अल्लाह की तरफ से अजाब की शक्लें हैं। कभी आसमान से कोई अजाब आता है, کبھی زمین کے اندر سے سیلاب اور زلزلوں کے شکل میں کوئی عذاب آیا کرتا ہے، اور کبھی یہ آپس میں بہم دست گریبان لسانیت اور عصبیت اور قومیت اور فرقہ واریت کی بنیاد پر یہ آپس میں دست گریبان ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کا بڑا عذاب ہے. اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اور بدقسمتی سے امت مسلمہ آج اس قسم کے عذابوں کے اندر کہیں نہ کہیں مبتلا ہے کہ آپس میں دست گریبان نظر آتی ہے، اس کی مذمت فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم کسی اہل باطل کی مجلس میں بیٹھو جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق ہو رہا ہو، اور وہ غفلت میں بیٹھ گئے، جیسی یاد آ گئی تم فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ، ایسی مجالس سے اپنے آپ کو نہ بیٹھنے دو. اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان لوگوں سے بچو جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے جو موحد اعظم ہیں، لیکن اللہ کی شان جہاں ظلم اور شرک کا ماحول تھا وہاں انہوں نے توحید کا جھنڈا لہرایا. جس گھر کے اندر ان کی پیدائش ہوئی وہ گھر بھی مجاور کا تھا، وہ بت بنا کر بیچا کرتا تھا اور دنیا والے ان سے بت خرید کے ان کی پوجا کیا کرتے تھے. وہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا چراغ جلایا، اور قوم جو ستاروں کی پرستش کرنے والی تھی انہیں سمجھایا کہ یہ سورج اور یہ چاند اور یہ ستارے کبھی روشن ہوتے ہیں اور کبھی غروب ہوتے ہیں، یہ تو محتاج ہیں، اور میرا اللہ محتاج نہیں ہے، میرا اللہ محتاج نہیں ہے، اس کمی سے اس کمزوری سے پاک ہے، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں اور اس ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوں، یکسو ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں. پھر 17-18 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے جو اللہ کے توحید کے علم مردار تھے، اور ترغیب دی کہ انہی کے نقشے پہ زندگی گزارو اور انہی کے نقشے میں عبادت کرو. اللہ رب العزت نے اسی کے اندر کامیابی کا سلسلہ رکھا ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بڑے ظالم ہیں جو اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. ایک دن آنے والا ہے جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اکیلے اکیلے آئیں گے، جیسے دنیا کے اندر آئے تھے تنہے تنہا آئے تھے، ایسی قبر کے اندر سے اٹھیں گے بھی تو تنہے تنہا اٹھیں گے. اور اللہ اس پہ پوری قدرت رکھتا ہے، دیکھتے نہیں کہ اللہ رب العزت کا نظام اس دنیا کے اندر کہ ایک دانے اور ایک گٹھلی کے اندر سے اللہ اسے پھاڑتا ہے اور اس میں درخت اور پودا پیدا کر دیتا ہے. یہ کون ذات ہے جو مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے اور زندے سے مردہ پیدا کرتا ہے؟ اس ذات کے لیے کیا مشکل ہے تمہیں دوبارہ مارنے کے بعد زندہ کرنا؟ اس کی قدرت کا مشاہدہ تو تم اپنی آنکھوں کے سامنے کرتے رہتے ہو. وہی ذات ہے جو زمین و آسمان کا یہ سارا نظام چلا رہا ہے، سورج اور چاند کی روشنیاں ہیں اور ستاروں کی چمک دھمک ہے جس سے تم زمین پہ راستے پایا کرتے ہو. پھر دیکھتی نہیں کہ ایک کھاد ہے اور ایک پانی ہے اور ایک زمین ہے، لیکن اس باغ میں لگنے والے پھل ان کا رنگت بھی مختلف ہے، ذائقہ بھی مختلف ہے، ان کا سائز بھی مختلف ہے. یہ کس کا نظام ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اسی کے نظام کے تحت یہ سب کچھ چل رہا ہے جو زمین و آسمان کا اکیلا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اس کی تم میں سے ہر ایک پہ نظر ہے. تم اس دنیا میں اس ذات کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ رب العزت کی بڑائی اور اللہ رب العزت کی شان کا تذکرہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا تم مشرکوں کے معبودوں کو گالیاں مت دو، ورنہ یہ بدلے میں تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ان کے کہنے کے مطابق، جیسے مشرکین مطالبہ کیا کرتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، تو ہمارا پرانا ایک بزرگ، اقصا نامی بزرگ، وہ عرب کا ایک مشہور شخص تھا، اسے زندہ کر کے دکھاؤ، اور جب وہ زندگی کی گواہی دے گا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ہم زندہ بھی کر دیں اور ان کے مطالبے پورے بھی کر دیں، تب بھی یہ ضد اور عناد کی وجہ سے یہ ایمان اور اسلام قبول نہیں کریں گے. اور اس قسم کے مطالبوں سے متاثر وہی لوگ ہوتے ہیں، اور باطل کے پروپیگنڈے سے وہی لوگ متاثر ہوتے ہیں، دن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے اور دن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے. یہ دنیا کا نظام ہے، جنس جنس کی طرف مائل ہوتا ہے، بلی بلی کی طرف جائے گی، کبوتر کبوتر کی طرف جائے گا، اسی بد آدمی کی طرف مائل ہوگا، نیک اور تقوی والا شخص نیک اور متقی آدمی کی طرف مائل ہوگا. تو اگر باطل کے پروپیگنڈے سے کوئی متاثر ہوتا ہے تو اپنے مرض کی طرف محاسبہ کرے, کسی گندگی کی وجہ سے وہ باطل کی طرف مائل ہو رہا ہے اور بے دین لوگوں کے نظریات سے متاثر ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے اسی کا تذکرہ فرمایا, پھر اپنی بڑائی کا تذکرہ فرمایا اور اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا, اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اور اللہ جس کے لیے خیر چاہتا ہے اللہ اس کے سینے کو دین اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور اس کو اللہ کا ہر حکم عین حکمت اور مصلحت کے مطابق لگتا ہے. اور جو شخص راندہ درگاہ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا ہوتا ہے اسے دین کی باتیں بڑی مشکل اور بڑی بھاری معلوم ہوتی ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا, پھر اللہ کا یہ توحید کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. پھر اہل سارے انسانوں سے کہا کہ اللہ کی قدرت دیکھو, اللہ کی بڑائی دیکھو. یہ مشرکوں کا عجیب وطیرہ اور طرز ہے کہ جب وہ تقسیم کرتے ہیں اپنی کھیتی کے دانوں کو کہ کچھ غیر اللہ کے نام پہ رکھ دیتے ہیں, کچھ اللہ کے نام پہ رکھ دیتے ہیں, لیکن غیر اللہ کے دانے اگر اللہ کے حصے میں مل جائیں تو بڑے ڈرتے ہیں بابا ناراض ہو جائے گا, اور اللہ کا حصہ اگر غیر اللہ میں مل جائے کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا. ہاں فرمایا یہ ان کا نظریہ ہے, غیر اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں اور اللہ کی ذات سے ایسی غفلت ہے. مسجد کے پاس سے گزرے گا گانا سنتا ہوئے جائے گا, بابا کے دربار سے گزرے گا بند کر دے گا, اس سے ڈرتا زیادہ ہے, اللہ کا ڈر نکل گیا ہے. یہ مشرکوں کا انداز ہے کہ خوف خدا نہیں رہا اور غیروں کی در پہ سجدے اور غیروں کے نام پہ نظریں اور غیروں کا خوف دلوں کے اندر بیٹھ گیا ہے. یہ ان مشرکین کا تذکر اللہ رب العزت نے فرمایا پھر انہوں نے اپنے انداز سے کچھ جانوروں کے بارے میں یقینا بنا رکھا ہے کہ یہ فلاں کے نام پر ہیں, اب ان پر سواری بھی جائز نہیں ہے, یہ فلاں کے نام پر ہیں, ان کے ہونے والے بچے یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. ہاں اگر بچے کے نر کے بجائے مادہ کے بجائے نر ہوا پھر اس کا استعمال کر سکتے ہیں. فرمایا یہ سارے باطل نظریات ہیں, ان کی حقیقت اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ ان کے اپنے اختیار کردہ ہیں. اسی کی مذمت فرمائی اور برائی فرمائی, اور پھر ایک عظیم شان وصیت نامہ جس میں 10 چیزیں ہیں حضرات مفسرین نے لکھا. اگر کوئی یہ شخص کہتا کہ اللہ کے نبی کوئی امت کے لیے وصیت لکھ کے گئے تو قرآن کی یہ آیت ایسی ہے جو ایسی جامع وصیتیں موجود ہیں کہ جو انسان کی سعادت کے لیے کافی ہیں. وہ وصیتیں یہ ہیں, فرمایا پہلی چیز اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو, اور اپنی اولاد کو نحق قتل مت کرو, اپنی اولاد کو نحق ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اس خیال سے کہ کھائیں کہیں کہاں سے. یہ زمانہ جاہلیت کے اندر تو یہ قتل عام تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, لیکن آج کا مسلمان بھی کوئی قتل سے کم نہیں کر رہا, اپنی اولادوں کو روحانی طور پہ قتل گاہوں میں پھینکتا ہے اور اس ماحولوں میں ڈالتا ہے جہاں وہ دین اور ایمان کے نام سے بھی واقف نہیں ہوتے. یہ بھی اپنی اولاد کی روحانی قتل ہے, لیکن بعض بدقسمت لوگ تو جسمانی بھی قتل کرتے ہیں, جب انہیں پتہ چلے کہ بچی ہے تو اس کو ضائع قرار دیتے ہیں. اگر روح پڑھنے کے بعد بچی کو ضائع کرا گیا تو یہ شخص کل قیامت میں قاتل اٹھے گا, ایسا شخص قاتل اٹھے گا, اور جو اس کے ساتھ معاون اور مدد کرنے والا ہوگا وہ بھی قاتلوں میں صف میں کھڑا ہوگا. اللہ کے دربار میں وہ پوچھے گی, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, مجھے کیوں زندہ درگور قتل کیا گیا ہے. تو آج بھی دنیا کے اندر قتل کی دونوں شکلیں موجود ہیں, اگر بچی کا پتہ ہوتا ہے تو اسے ضائع کرا دیا جاتا ہے, یا بس اوقات اولاد ہو جاتی ہے لیکن اسے ایسے بے دین ماحول میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں وہ اللہ اور اللہ کے رسول ایمان اسلام کے تعلق سے بھی محروم ہو جاتا ہے. یہ بھی اولاد کی روحانی قتل ہے. اور یہ سب کچھ اولادوں کو کیوں کیا جاتا ہے؟ پیسوں کے لیے، رزق کے لیے کہ کھائیں گے کہاں سے، تو اللہ نے جواب دیا نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں انہیں بھی کھلاتے ہیں، جب تک تم اماں کے پیٹ میں تھے تب کون کھلا رہا تھا، اور جب تک تمہارے دستے بازوں میں قوت نہیں تھی تب تمہیں کون کھلا رہا تھا، ذرا سی قوت اور طاقت جسم میں کیا آ گئی، تم سمجھ لے کہ میرے کمانے سے ہی میں کھاتا ہوں، پہلے بھی اللہ کھلاتا ہے آئندہ بھی اللہ ہی کھلائے گا، اس لیے اپنی اولادوں کو ایسے ماحولوں میں اور ایسی بے دین جگہوں پہ، ایسی بے دین فضاؤں میں مت پھینکو دنیا کی مال کی خاطر، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت میں وہ اولاد ماں باپ کے لیے حجت بن جائے اور ماں باپ کے غریبان کو پکڑنے لگے کہ اللہ انہوں نے دنیا کے چند نقشے تو مجھے دے دیے لیکن ایمان اور دین سے مجھے محروم رکھا۔ تو فرمایا کہ اپنی اولاد کو یوں ناحق قتل مت کرو، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور ہر قسم کی بے حیائی چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ مخفی ہو اس سے بچو، ولا تقتلوا النفس، اور کسی جان کو مت قتل کرو، ذالکم وصا، ولا تقربوا مال الیتیم، اور کسی یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، کسی یتیم کا مال ناحق مت استعمال کرو، اور فرمایا کہ جو عہد کرو جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو، احد شکنی سے اپنے آپ کو بچاؤ، صراط مستقیم کی اتباع کرو، یہی دین برحق ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ یہ پچھلی آسمانی کتابوں کے سچے مضامین کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی تائید کرنے والی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہر قسم کی فرقہ واریت کی مذمت فرمائی ہے اور ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو دین کے نام پر اور اسلام کے دین کے نام پر اور مذہب کے نام پر، جسے کہیں کہ تقسیم مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے درپے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس امت پر جو خاص انعام فرمایا ہے، ایک پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ملت ابراہیمی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی آپس میں ہم آئیں گی کہ اللہ کے ہاں مطلوب کیا ہے، اللہ کے ہاں مطلوب یہ ہے کہ تمہاری مالی عبادت ہو، تمہاری مالی اور تمہاری بدنی عبادت سب اللہ کے لیے ہو، اور تمہارا جینا بھی اور تمہارا مرنا بھی اللہ کی خاطر ہو، اور اس اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ نماز بڑھیا عبادت ہے، قربانی بڑھیا عبادت ہے، لیکن اللہ جو مومن سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی اور موت سب اللہ کی خاطر ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کتنے قومیں پہلے آئیں اور چلی گئیں، اللہ نے تمہیں زمین کے اندر بسایا اور ان کے بدلے میں تمہیں دنیا کے اندر ٹھہرایا، تمہیں بھی اللہ دیکھنا اور آزمانا چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں تم اسے کتنا یاد رکھتے ہو۔ اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے لیکن اللہ بخشنے والا اور مہربان ذات بھی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرنا و نتوب الیک۔